رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. صلوا الله چھیڑتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر انسان اس طرح سوچ سکتا ہوتا تو پھر قرآن کے اعجاز کا کلمہ کیسے پڑھتا؟ قرآن معجزہ ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کے شؤون اتنے ہیں کہ اس کا احاطہ بھی ذہن انسانی نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے اوصاف اتنے ہیں، کہ ان اوصاف کا احاطہ ذہن انسانی نہیں کر سکتا. اور نہ صرف یہ کہ کثرت میں اوصاف زیادہ ہیں، بلکہ ایسے اوصاف ہیں کہ جو کسی اور کتاب میں پائے ہی نہیں جاتے. بظاہر یہ کتاب صامت ہے، جامد ہے، ساکت ہے، مگر اس کے اوصاف زندہ اوصاف ہیں، زندوں کے اوصاف ہیں. اس مضمون کی طرف تو خود ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے قول معصوم میں، کہ دیکھو تم قرآن مجید کو قرآن کریم کہتے ہو، کریم تو زندہ انسان کی صفت ہوتی ہے. کریم زندہ انسان کی صفت ہوتی ہے، قرآن کو بھی کریم کہا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن ایک زندہ وجود ہے. اور پھر یہ جملہ تو میں اکثر کہتا رہا ہوں، قرآن تو وہ زندہ معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. قرآن سانس لیتا ہوا زندہ معجزہ ہے. اس کے آیات متنفس آیات ہیں، اور اس کے انفاس میں جو برکتیں ہیں، جو تاثیریں ہیں، حیف ہے کہ مسلمان اس سے محروم ہے، حیف. قرآن مجید وہ مضبوط رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان دراز ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اس قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، عجیب و غریب مقام اس سخن سامنے لاتی ہیں. قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم، کوئی عام انسان بھی قسم کھا کے بات کرے تو سننے والا ہمتن گوش ہو جاتا ہے، اور اگر رب کریم قسم کھا کے گفتگو کریں تو ہمیں کتنی توجہ سے سننی چاہیے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چھوٹی بڑی بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. جہاں سورج کی قسم کھائی ہے، سورج کی روشنی کی قسم کھائی ہے، چاند کی روشنی، چاند کی قسم کھائی ہے، چاند کی حرکت کی قسم کھائی ہے، آسمان اور زمین اور ستاروں اور سیاروں کی قسمیں کھائی ہیں. وہیں قرآن مجید نے مجاہدوں کے دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی. یہاں پر اس مجمع میں بہت سے اہل سخن ہوں گے، بہت سے شاعر ہوں گے، اور جو شاعر نہیں بھی ہوں گے وہ کم سے کم شعری ذوق اتنا ضرور رکھتے ہوں گے جتنا شعری ذوق فضائے مجلس حسین کا خاصہ ہے. یہ فضائے مجلس تو خود انسان کو ادیب بنا دیتی ہے، شاعر بنا دیتی ہے، مفکر بنا دیتی ہے. یہ فضائے مجلس کی ذہن پروری کا عالم ہی کچھ اور ہے. اس فضائے مجلس کی ضمیر پروری کا عالم ہی کچھ اور ہے. ہمارے یہاں شعر و ادب میں کچھ شاعری ہوتی ہے جسے رزمیاں کہتے ہیں، کچھ بزمیاں، بعض قصیدے بھی بزمیاں ہوتے ہیں، قصیدے رزمیاں ہوتے ہیں. مغرب میں رزمیے کا ایک الگ تصور، ایک مخصوص سنت ہے، طویل نظم ہوتی ہے اور اس میں دور اذکار مضامین ہوتے ہیں، مائتھولوجی کی آمیزش ہوتی ہے. یونان کے بزرگ شعرا نے جو رزمیے کا معیار قائم کر دیا ہے، ہمارے ناقدین شعر و ادب ابھی تک اسی رزمیے کے معیار پر اپنے شعرا کی تخلیقات کو تولتے پرکھتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا اصول نہیں ہے. مشرقی رزمیے اور اسلامی رزمیے کی شان ہی کچھ اور ہے، اور کربلائی رزمیے کی تو شان ہی کچھ اور ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ دوسروں کی رزمیاں داستانوں کو کربلا کی رزمیاں کی روشنی میں تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ کربلا سے متعلق رزمیاں تخلیقات کو دوسروں کی رزمیاں تخلیقات کے آئینے میں پرکھا جائے. کب تک غیر کا آئینہ استعمال ہوگا؟ زیب نہیں دیتی ہے. قرآن مجید کا یہ وہ مقام سخن ہے جسے میں کہتا ہوں قرآن مجید نے بھی رزمیاں لکھا ہے، میدان جنگ کا نقشہ کھینچا ہے. کوئی ایسا جری، بہادر، شجاع، مجاہد ہوگا نا، جس کی جنگ کا نقشہ قرآن اپنی شان فصاحت و بلاغت کے ساتھ کھینچے. خدا کی قسم ہم جتنا بھی ناز کریں اپنی قسمتوں پہ کم ہے کہ ہم کن آقاؤں کو مانتے ہیں، کن اماموں کو مانتے ہیں، کن رہبروں کو مانتے ہیں، کیسے ہادی ہمیں ملے ہیں، کیسے رہبر ہمیں ملے ہیں، وہ دوسرے ہوں گے وہ بھی ایک بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیتیں ہمیشہ زبان سے دہراتے رہیں، اللہ کی تعلیمات کے سانچے میں خود کو ڈھالتے رہیں۔ غرض خلقت انسان یہی ہے، مگر قرآن کی قسم ہمیں وہ رہبر ملے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو قرآن تلاوت کرنے لگتا ہے، اور ان کی زندگی کی آداؤں کی عکاسی قرآن کرنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک مقام تو میں متعدد بار ذکر کر چکا ہوں، لیکن اسی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات ہیں جہاں پہلے جملے ادا ہوئے ہیں علی کی زبان سے، بعد میں رقم ہوئے ہیں مشیت کے قلم سے۔ اور یہاں سے ایک بڑی کلامی بحث جڑ جاتی ہے اور حل ہو جاتی ہے۔ علم کلام اسلامی میں ایک بحث ہے کہ یہ قرآن کریم حادث ہے یا قدیم، یہ مخلوق ہے حادث ہے یا قدیم، یہ ایک بڑی بحث ہے۔ اور ابتدائی صدیوں میں یہ بحث اتنی اہم بحث ہو گئی تھی کیونکہ کلام اللہ سے متعلق تھی کہ کلام خالق حادث ہے یا قدیم، اس لیے پورا علم کلام کہلانے لگا۔ جو علم کلام ہے اسے علم کلام کیوں کہا جانے لگا؟ اس کی وجہ تسمیہ جہاں علماء نے ذکر کیے، وہاں ایک یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اصل میں سب سے پہلی بحث جو اٹھی عقائد کے تعلق سے، جہاں تمام عقیدے زیر بحث آ گئے، خصوصیت کے ساتھ ذات باری تعالی اور اوصاف ذات باری تعالی زیر بحث آئے، وہ بحث شروع ہوئی تھی کلام خالق کی بحث، کہ یہ کلام الہی، یہ قرآن حادث ہے مخلوق ہے یا قدیم ہے، ہمیشہ سے یہ قرآن اسی طرح ہے، اس میں جانے گئی ہیں، خون ریزی ہوئی ہے، بہت جبر و تشدد ہوا، مظلوم ہیں بہت سے افراد اس سلسلے میں جو اس مسئلے میں متحیر تھے، حیرت میں تھے، اور بہت سے یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ مکتب مصطفیٰ، مکتب اہل بیت مصطفیٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوائے ذات حق سمدی کے اور کوئی قدیم نہیں ہے، بس یہ قدیم ہے، ایک سے زیادہ قدیم نہیں۔ دوسرے مکاتب میں یہ بحثیں ہیں کہ بہت سے اوصاف الہی کو بھی قدیم جانتے ہیں، تو ایک کے بجائے آٹھ یا نو قدیم وجود میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اشتباہ نظر ہے۔ اس سے وحدت حق سمدی، وحدانیت مطلقہ، توحید مطلق، متشابہ یا مشتبہ ہو جاتی ہے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ ایک ذات قدیم ہے، وہ ذات جو ذات صمد ہے، اللہ الصمد. اور یہ لفظ صمد بھی وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے آسانی کے ساتھ. ایک لفظ میں لفظ صمد کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اور اتنا دلاویز لفظ ہے، اس میں تمام صفات جلال و تمام صفات جمال سموئے ہوئے ہیں. اللہ الصمد، جو اہل معنی ہیں، جو اہل حال ہیں، وہ صرف اللہ الصمد زبان پہ جاری کرتے ہیں تو وقت کی، کشف کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جو کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. وہ ذات سمدی ہے، وہی قدیم ہے، اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، سب اس کے مخلوق ہیں. جو اوصاف ہیں صفات ذات، وہ صفات ذات ہیں، وہ صفات ذات ہیں، ذات الہی میں وہ صفتیں ہیں، وہ الگ صفتیں نہیں ہیں کہ علم ایک الگ صفت ہے، ذات ایک الگ ذات ہے. اس علم کو حاصل کرنے کی بنا پہ یہ ذات عالم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ یہ انسان قیاس یہ کرتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، جاہل ہے، علم حاصل کرے گا تو عالم ہو جائے گا. یہ بچہ شاعر نہیں ہے، شاعری سیکھے گا تو شاعر ہو جائے گا. یہ بچہ ادیب نہیں ہے، لکھنا سیکھے گا تو ادیب ہو جائے گا. یہ بچہ اس وقت اصطلاحاً بہادر اور شجاع یا پہلوان نہیں ہے، یہ وہ فن سیکھے گا تو پہلوان ہو جائے گا. جو بھی فن ہو، جو بھی علم ہو، ذات باری تعالیٰ کے متعلق لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ذات الگ ہے اور صفتیں الگ ہیں، ان صفتوں کی بنیاد پر کوئی علم ایک صفت ہے مستقل، جس کے تعلق سے، جس کی نسبت سے، جس صفت کے اتصاف کی بنا پر خدا عالم ہے. قدرت الگ ایک وصف ہے، جس وصف سے اتصاف کی بنا پر خدا قادر ہے. حیات ایک الگ وصف ہے، جس وصف سے اتصاف کی بنا پر خدا حی ہے. نہیں، یہ نظریہ باطل ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ علم الگ ایک وصف ہے جو قدیم ہے، قدرت الگ ایک وصف ہے جو قدیم ہے، حیات الگ ایک وصف ہے جو قدیم ہے، اور ایک ذات ہے، خالی کھوکھلی ذات جو قدیم ہے. وہ کھوکھلی ذات ان اوصاف سے متصف ہو کر صاحب کمال و جمال بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بس ایک ہے، وہی ذات صمد ہے. وہ ذات صمد، وہ عالم نہیں عین علم ہے، وہ قادر نہیں عین قدرت ہے، وہ حی نہیں عین حیات ہے. دوسرے اس کے فیضان سے عالم بنتے ہیں، اس کے فیضان سے قادر بنتے ہیں، اس کے فیضان سے حی بنتے ہیں. دوسرے موجودات اس کے فیضان سے عالم و قادر و حی بنتے ہیں، نہ کہ وہ علم کے اتصاف سے عالم بنتا ہے، قدرت کے اتصاف سے قادر بنتا ہے، حیات کے اتصاف سے حی بنتا ہے. نہیں، یہ قدم دیشی ہے، یہ قدم دیشی ہے. اور اسی بنا پر یہ کلام کی بحث چھڑتی ہے. کلام قدیم نہیں ہے، قدیم تو بس ایک ذات احد قدیم ہے. اس نے کلام خلق دیا، تو یہ وجود میں آیا. اس بحث سے یہ ہماری بحث کیسے جڑی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بہت سے جملے ایسے ہیں جو پہلے مصطفیٰ نے کہے تو قرآن نے لکھے، علی کی زبان پر آ گئے تو قرآن نے لکھ لیے. نہ علی کی ذات قدیم، نہ علی کا کلام قدیم، خالق کے کلام میں اگر یہ جملے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ وہ کلام بھی حادث ہے، قدیم نہیں. حادث ہے. جنگ احد قدیم ہے یا حادث؟ جنگ احد کب ہوئی ہے؟ جنگ احد میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے کسی نے آ کے کہا جنگ ہو رہی ہے، شدید جنگ ہو رہی ہے. یہ فقرہ آپ اللہ سن چکے ہیں، میرے علاوہ دوسرے خطبہ سے بھی سناؤں گا، ایک مشہور روایت ہو گئی کہ کسی نے آ کے کہا یا علی حمزہ شہید ہو. حمزہ کی شہادت، حمزہ ستون اسلام. اسلام ابھی ہوا ہے حمزہ کے اعلان اسلام کے بعد. شفیق چچا، عظیم چچا، جن کا لقب تھا اسد اللہ، شیر خدا، پہلا لقب حضرت حمزہ کا ہے. اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر. اتنا سے حمزہ شہید ہوئے اور کس دردناک اور دردناک صورت سے شہید کیے گئے. جناب حمزہ کی شہادت کی خبر عین میدان جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو دی گئی. حضرت علی علیہ السلام کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، رکا بھی نہیں، آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتا رہا. اسی کا نام صبر ہے. میدان سے ہٹ جانا صبر نہیں ہے، میدان چھوڑ دینا صبر نہیں ہے، بڑھتا ہوا قدم پیچھے ہٹا لینا صبر نہیں ہے. جو قدم اٹھ چکا ہو حق کی راہ میں، کتنی ہی مشکلیں آئیں وہ قدم اٹھتا ہی رہے، یہ صبر ہے. تعریف صبر یہی، صبر کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں ہی نہیں. صبر کے معنی ہے جتنی بھی مشکلیں ہوں اس کے باوجود انسان اقدام عمل کرتا رہے، یا اپنے موقف پہ کم از کم جمع رہے، قدم میں ثبات ہو، لغزش نہ ہو، یہ ہے صبر. تو جیسے ہی اتنی بڑی مصیبت کی خبر ملی، امیر المؤمنین کا قدم نہ رکا نہ پیچھے ہٹا، آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور جملے میں بھی بڑھتے ہوئے ہونے کی کیفیت سمجھی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. جملے میں قدم بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جملے میں قدم بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جملہ میدان احد میں زبان علی ابن ابی طالب سے عین میدان کارزار میں ادا ہوا، اور اتنا پسند آیا کہ خالق نے جزء قرآن بنا دیا. یہ کہہ کر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول بشارت دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو. بشارت دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو جن پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کے ہیں اور خدا کی طرف جا رہے ہیں.
اللہ
کی ظاہری ادبی دلاویزی، اس کا آہنگ صوتی، پھر اس میں فلسفیانہ گہرائی، خدا کی قسم توحید سے لے کر معاد تک کی تمام بحثیں اس چھوٹے سے جملے میں سموئی ہوئی ہیں. اور علم عرفان نظری جسے آپ کہتے ہیں، تھیوریٹیکل مسٹیسزم، علم تصوف نظری جسے آپ کہتے ہیں، علمی تصوف، تصوف علمی، تصوف نظری، پورا علم عرفان سمویا ہوا ہے اس ایک چھوٹے سے جملے میں، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس ذکر سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن ہے جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو درج کرتا ہے. یہاں سے یہ بات آ گئی کہ علم کلام میں جو یہ بحث ہے کہ یہ حادث ہے یا قدیم، وہ بھی حل ہو جاتی ہے کہ جب حادث کے جملے اس میں موجود ہیں تو کل کلام قدیم کیسے ہو جائے گا. علی نے کہا تو یہ ہے جملہ، اوریجنل یہ جملہ علی کا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات ہم میں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کمزور روایت ہو، ضعیف روایت ہو، آپ قرآن کی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مولا علی کا جملہ تھا. دوسرے تو کہتے ہی ہیں کہ بھئی یہ کیسے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. بھئی روایت ضعیف ہے یا قوی یہ تو بعد میں طے ہوگا، پہلے یہ دیکھیے روایت خود مطابق قرآن ہے کہ نہیں. روایت مطابق قرآن ہے یا نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان کو بشارت دیجئے جو یہ کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں، اس کے معنی قرآن کہہ رہا ہے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں، نام آپ کو معلوم نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے. متن قرآن، متن قرآن، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، قالوا وہ کہتے ہیں. تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ بتائیں نہیں کہ کون کہتے ہیں. کچھ ہیں اور ایسے اہم ہوں گے نہ کہنے والے جن پر نگاہ مشیت رہتی ہوگی. یہ معاملات عشق و محبت ہیں، محبت کرنے والا اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے، کس وقت کیا کر رہا ہے، کس وقت کیا کہہ رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے مسکرا رہا ہے. ایک ایک ادا کی عکاسی ہوتی ہے. قرآن مجید نے محمد و آل محمد کے ساتھ یہی رابطہ رکھا ہے. انہوں نے چادر اوڑھ لی تو اس کے حوالے سے تذکرہ آ گیا. مصطفیٰ نے رداء نبوت اوڑھی تو یا ایھا المزمل کہا گیا. آل پیغمبر نے رداء طہارت اوڑھ لی تو آیہ تطہیر نازل ہو. کچھ کہہ دیا ہے انہوں نے تو جملہ درج کر لیا. یہ ایک ہی جملہ ہے، اور جملے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر سارے جملے ایک ہی مجلس میں پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو اور جملے ہیں جو پہلے علی نے کہے بعد میں قرآن نے لکھے. ڈھونڈیے جا کے قرآن میں، اور ایک راز کی بات بتا دی ہے، فاش کر دی میں نے، جہاں قرآن کہے کچھ کہتے ہیں، بس ڈھونڈیے کہ کون کہنے والا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
نوجوان اور بچے امتحان میں کپ کی فکر میں رہتے ہیں. کچھ مل جائے, پتا چل جائے جواب کیسے منکشف ہوگا. اب قرآن پڑھیے گا تو جہاں ایسا کلام آئے, جہاں قدرت کہہ رہی ہو, کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو یہ کہیں گے, پھر تلاش کیجیے کون کہنے والے ہیں. اور نام نہ لے کر یہ بتانا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک حسن ادا ہے تاکہ سامع و قاری ہمتن جستجو بن جائے. بتا دینے میں وہ لطف و لذت نہیں ہے, ڈھونڈنے کا ثواب تو حاصل کرے, ایک استعجاب, ایک جستجو, بیدار ہو, تلاش کریں, جستجو کریں, کون ہے, کون ہے وہ شیوا بیان مقرر جن کے جملے خدا غور سے سنتا ہے, اور کن کے مشیت اسے درج کرتی کرتا ہے, کن کے مشیت اسے رقم کرتا ہے, عالم وحی ان جملوں کو لکھ لیتا ہے. کون جیسے ان کے جملے لکھے جاتے ہیں, ایسے ان کی ادائیں لکھی گئیں, بزم کی ادائیں بھی لکھی گئی, رزم کی ادائیں بھی لکھی گئی.
کیا کہنے,
بزم یہ ہے کہ چادر اوڑھ لی تو وہ ادا پسند آ گئی, آیت تطہیر نازل ہو گئی. رزم یہ ہے کہ گھوڑے دوڑا کے کہیں صبح سویرے جنگ کرنے کے لیے چلے گئے تو وہ ادا پسند آ گئی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ان سے وابستہ ہو جائے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی, تو ان کی قسم کیسے کھائی جا سکتی. متحرک عکاسی لفظوں میں کی ہے قرآن. دنیا کے رزمی ادب میں, مغربی ادب میں بھی, مشرقی ادب میں بھی, گھوڑوں کے وصف میں پورے پورے قصیدے ہیں, مرثیوں کے کتنے بند ہیں, انیس نے اور دبیر نے کیا کیا زیادہ سخن لی ہے. میں ممبر پر مزاحیہ جملے کہا نہیں کرتا, مگر مجھے ایک ادبی نشست کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے, کہہ کے آگے بڑھوں. میں تھوڑی سی سانس بھی لے لوں گا, آپ ذرا مسکرا لیجیے گا. اور ہم دونوں دن کو خود رہ گئے کہ کیا داد ملی ہے آج انیس و دبیر. بہرحال انیس نے, دبیر نے, اور اس کے ان کے بعد کے شعرا نے, ان کے قبل کے شعرا نے, جہاں سکتے ہمارے قصیدہ نگاروں نے, عربی قصیدہ نگاروں نے, فارسی قصیدہ نگاروں نے, اردو قصیدہ نگاروں نے گھوڑوں کی تعریف میں اشعار کہے ہیں. قرآن مجید نے بھی گھوڑے کی تعریف میں آیت نازل فرما دی, مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی, اور چند فقروں میں میدان جنگ کی جو ہلچل ہے, جو رزم ہے, جو پیکار ہے,
اس تک کی عکاسی کر دی ہے، ایسی عکاسی کے دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آتے ہیں، ہانپتے ہوئے گھوڑے نظر آتے ہیں، ان کے ہانپنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اٹھتا ہوا غبار دکھائی دینے لگتا ہے، ایسی عکاسی. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہیں دوڑتے ہیں اور جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. جب گھوڑا تپتی ہوئی ریت پر یا چٹان پر پتھر پہ دوڑتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اس کو قرآن مجید نے ضبط کر لیا، فالموریات قدحا فوسطن به جمعا، اور یہ قلب لشکر میں کھس کر حملہ کرتے ہیں. سو حصہ لے لے فأثرن به نقعا، اور غبار اڑتا ہے. یہ ایک منظر ہے، معلوم ہے یہ منظر معمولی منظر نہیں ہے. احباب سیر و تاریخ و مغازی لکھتے ہیں کہ حضور کی شان میں کچھ لوگ گستاخیاں کیا کرتے تھے. مدینے سے کچھ فاصلے پر نجران کی سمت حضور نے پہلے ایک لشکر بھیجا اور وہ لشکر گیا بھی چلا بھی آیا. اس سے زیادہ تو میں ممبر پہ پڑھ بھی نہیں سکتا. اب وہ لشکر کیسا ہوگا اور کس کی قیادت میں ہوگا، یہ سب آپ قیاس کر سکتے ہیں. قیاس اور کہیں شریعت میں قیاس جائز نہیں ہے، مگر تاریخ میں تو قیاس کرنا ہی پڑتا ہے. شریعت میں قیاس جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں قیاس جائز نہیں، مگر تاریخ میں قیاس کرنا پڑتا ہے. دوسرا لشکر بھیجا اور دوسرا لشکر بھی گیا بھی واپس بھی آ گیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں علم تھا اور آپ کے سپر لشکر کیا گیا مختصر سا لشکر، آپ چلے شب بھر چلتے رہے، صبح سویرے فجر کے وقت آپ نے ان مشرکین و کافرین پہ حملہ کیا اور فتح یاب ہوئے. ادھر جنگ ہو رہی تھی، ادھر پیغمبر مسجد میں نماز تہجد میں مشغول تھے، نماز شب پڑھ رہے تھے. نماز شب ختم ہوئی تو جبرائیل کو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے یہ سورہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. رسول نے کہا خدا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ خدا تمہارا منہ موتیوں سے کر دے، میرے بھائی کی فتح کا مشتا لے کر آ گئے. اس کے بعد آپ نے جو نماز صبح پڑھائی، اس روز نماز صبح میں اسی سورے کی تلاوت فرمائی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی اصحاب نے کہا کیا یہ نیا سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں ہاں ابھی نیا سورہ نازل ہوا ہے، اور اس سورے میں میرے بھائی کی فتح کی مزید سنائی گئی ہے، فتح کا مشتہ سنایا گیا ہے. اور جیسے ہی تعقیبات نماز صبح ختم ہوئی ہیں، سورج طلوع ہوا، ادھر یہ سورج طلوع ہوا، ادھر وہ آفتاب ابو طالب طلوع ہوا، محضر مصطفیٰ میں آ کر کہا فتح کا مشتہ ہے یا رسول اللہ. رسول نے فرمایا تم نے تو بعد میں مشتہ سنایا، مجھے جبرائیل پہلے مشتہ سنا کر گئے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد
میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید کا رزمیہ قصیدہ علویہ ہے.
واہ 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 واہ,
قصیدہ علویہ رزمیہ قرآنیہ. اور آپ کو معلوم ہے مستحب ہے کہ یہ سورہ نماز صبح میں پہلی رکعت میں پڑھا جائے, نماز صبح کی پہلی رکعت میں ہم کے بعد یہ سورہ پڑھنا مستحب ہے. ویسے بھی اس سورہ والعادیات کا پڑھنا ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور اس میں ایک درس بھی ہے, عظیم درس بھی ہے. آپ نے فضائل سن لیے یا کم سے کم فضائل کے ترشحات آپ تک پہنچ گئے. فضائل اہل بیت پڑھنے کی سکت کس میں ہے؟ ان کے فضائل نہ ہمیں سمجھنے کی سکت ہے نہ بیان کی سکت ہے. ان کے فضائل خدا ہی سمجھ سکتا ہے کتنے فضائل ہیں ان میں. لیکن ان کی ہر فضیلت کے ساتھ ایک درس جڑا ہوا ہے, وہ درس یہ ہے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. قسم ہے مجاہدوں کے, ان کھولوں کی اور ان کی رزم و پیکار کی قسم ہے, ان کی ایک ایک ادا کی قسم ہے, انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے. اپنے خدا سے منحرف ہونے والا یہ انسان, خدا سے عناد رکھنے والا یہ انسان. عام انسانوں کو ان کے کھولوں کی, ٹاپوں کی, نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے انسان ہوش میں تو آ جا, انسان کو ہوش میں لایا جا. کہ دنیا طلبی اور حرص سے دنیا دل سے نکال دے. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اس انسان کو کیا ہو گیا؟ اپنے رب سے برگشتہ ہے, دنیا طلب ہے, اور خود اس کا ضمیر گواہ ہے کہ یہ دنیا طلب ہے. اسے مال دنیا کی محبت ہے اور شدید محبت ہے. اسے معلوم نہیں کہ جب سینوں کا راز کھلے گا تب کھلے گا, مگر رب تو پہلے ہی سے جانتا ہے سب کچھ. خبیر ہے, خبیر. جب راز آشکارا ہوں گے تب تو خدا ہوں گے عالم, سب کے لیے آشکارا کرے گا. میں آج بھی وہ جانتا ہے. اس میں ہم سب کے لیے درس ہے. جب ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارے سامعین سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہے. نہیں, ایسا نہیں, ہمارے لیے بھی ہے, قابل غور ہے. دنیا کی تسخیر کریں, دنیا کی محبت میں اسیر نہ ہو. تسخیر دنیا سے نہیں منع کرتا قرآن, اسیری دنیا سے منع کرتا ہے. تسخیر کریں دنیا, اس نے خود بھی آپ کے لیے مسخر کی ہے اور آپ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ تسخیر کریں, مگر اسیر محبت دنیا نہ ہو جائیں. جس وقت اسیر محبت دنیا ہو جائیں گے پھر نہ آپ کے پاس شجاعت رہ جائے گی, نہ قوت تسخیر باقی رہے گی, نہ علم, نہ عرفان, کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ سب کچھ ببرکت عشق الہی حاصل ہوتا ہے, ببرکت عشق رجال اللہ, ببرکت عشق محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب جو کچھ عرض کرنا تھا عرض کر چکا, کیونکہ آپ حضرات سخن فہم بھی ہیں اور لہجے سے اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ میری نہیں آواز نہیں ہے, اس مائکروفون کی قوی آواز ہے. اہل بیت سے وابستگی کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دامن میں بھی کچھ فضیلتیں پیدا کریں, ہمارے اندر بزدلی نہ آ جائے, ہمارے اندر گوشہ نشینی نہ آ جائے, ہمارے اندر عزلت گزینی نہ آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے انسانی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے جہاں صرف جہالت ہو, افلاس ہو, ناداری ہو. اللہ کہتا ہے میرے کلمہ گویوں کو زکات دینا چاہیے, مفلسوں میں تو زکات کہاں سے دیں گے؟ اس نے برابر سے پورے قرآن مجید میں جتنی بار کہا ہے اقیم الصلاۃ, اتنی بار کہا ہے آتوا الزکاۃ, ہر ایک پہ نماز واجب ہے, ہر ایک پہ زکات واجب ہے. اور یہاں پہ ایک میسج اور, ہمارے معاشرے میں اب بھی, ویسے تو خیر کل ایک سیمینار تھا اسلام آباد میں, وہاں عنوان کا موضوع تھا عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. جو کچھ گفتگو مجھے کرنی تھی جب کر چکا تو خواتین کی طرف سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, مولانا کچھ اس کے لیے بھی احتجاجی جملے کہہ دیجیے. میں نے جواب میں کہا کہ میں مرد ہوں, مجھے معلوم ہے مرد بھی ظلم سے محفوظ نہیں ہے, مرد بھی ظلم سے محفوظ نہیں ہے, عورتیں تو بدرتے اولا مظلوم ہیں. ظلم کو مٹائیے اور حکم کے پابند بنیے, رسم کے پابند نہیں. ہم رسم پرست نہیں, حکم پرست ہیں. یہ اپنا شعار بنائیے, نعرہ آپ کا یہ ہونا چاہیے, شعار آپ کا یہ ہونا چاہیے, ہم رسم پرست نہیں حکم پرست ہیں. مولا سبحانہ و تعالی, حق سبحانہ و تعالی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, معصومین علیہم الصلاۃ والسلام, جو ان کا حکم ہوگا بجا لائیں گے. ہمارا معاشرہ تو اپنی بنائی ہوئی رسموں کا پابند ہو گیا ہے, اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی رسموں کا پابند ہو گیا ہے. یہ 200 سال سے 400 سال سے ہمارے یہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے, اب کیسے ٹوٹ جائے؟ اسلام 1400 سال پرانا ہے, آپ 200 سال کی رسم کی دہائی دے رہے ہیں, 400 سال پرانی رسم کی دہائی دے رہے ہیں. اور کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتا, اس وقت جو میرے میزبان ہیں ان کو تختہ مشق بنا سکتا ہوں, چونکہ مہمان سمجھ کے وہ برداشت کر لیں گے میری بات. فرض کیجئے کہ امروہے کے حضرات, تو اکثر گفتگو میں یہ دہائی ہوتی ہے کہ ہمارے امروہے کی یہ رسم ہے, ہمارے امروہے کا یہ دستور ہے, ہمارے امروہے کی یہ ریت ہے, یہ روایت ہے. میں امروہا کے معاشرے کا احترام کرتا ہوں, داد دیتا ہوں. بڑے ادبا, بڑے علماء, بڑے شعرا, بڑے ہنرمند, بڑے اہل ولایت پیدا کیے ہیں امروہے نے. خدا اس معاشرے میں اور برکت عطا فرمائے, ان کی نسلوں میں, ایمان میں, رزق دنیا و آخرت میں برکت عطا فرمائے. مگر شعار آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حکم پرست ہیں, رسم پرست نہیں. جہاں کے بھی, اب امروہے کے ہوں یا بنارس کے ہوں, اودھ کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں, جہاں کے بھی, مشرق کے ہوں, مغرب کے ہوں, ایشیا کے ہوں, افریقہ کے ہوں, ہم رسم پرست نہیں, ہم حکم پرست. اس میں ہوتا کیا ہے, بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا ہوں, بس گفتگو ختم کرنا. ایک سوال میں نے کل اسلام آباد کے مجمع سے کیا, اسلام میں بہت سے فرقے ہیں، شیعوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں، کچھ 12 امامی ہیں، کچھ 6 امامی ہیں، کچھ 7 امامی ہیں، آپ کیا ہیں؟ 2 امامی یا 12 امامی؟ نہیں بھائی، نہیں ہم یہ کہتے ہیں اتنا نہیں، سچ بتائیے، کچھ چھپا رہے ہیں؟ 12 امامی ہیں، 2 امامی، الحمدللہ 12 امامی ہیں، لیکن صرف 2 اماموں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں ہمیشہ؟ فضائل میں صرف مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، مصائب میں صرف امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. بے شک مولا علی کا ذکر ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ رہے گا، رہنا چاہیے. امام حسین کے مصائب میں وہ رفقت ہے، ہمیشہ وہ مصائب غالب رہیں گے، کوئی ان کی تاثیر کم نہیں کر سکتا. مگر 12 امامی مسلمان کو 12 امام کے حالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. آپ بتائیے کل جو تاریخ گزر گئی، آپ کو معلوم ہے کون سی تاریخ تھی؟ کتنے ممبروں سے تذکرہ ہوا کہ ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت تھی؟ کتنے ممبروں سے تذکرہ؟ امام نے کہا ہے کہ ہمارے شیعوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. جب حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 3 دن تک ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ولیمہ، 3 دن تک ولیمہ. آخر حجت خدا کی ولادت، 7 جانشین رسول پیدا ہوا، وہ جس سے صداقت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، وہ جو خود صاحب ولایت کبریٰ ہے، وہ جو خود صاحب امامت کبریٰ ہے، وہ جو خود حامل اوصاف کبریا ہے. یہ تو معلوم ہے نا، یاد رکھیے گا یہ جملے، میں کہہ چکا ہوں جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے ممبر سے کہ غالباً 10 پہلے یہ جملہ کہا تھا، 1999 میں یہ جملہ کہا تھا میں نے کہ اسماء حسنا اللہ کے 99، اسماء حسنا یعنی اچھے اچھے نام، 99 اسماء حسنا، اور اسماء عظما یعنی بڑے بڑے نام اللہ کے. آپ لوگ ایک اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، میں ایک لمحے میں 14 اسم اعظم بتا رہا ہوں. اسماء عظما صرف 14 ہیں، یہ 14 معصومین یہ اسماء عظما ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ اسم اعظم الہی ہے، علی مرتضیٰ اسم اعظم الہی ہے، حضرت فاطمہ زہرا اسم اعظم الہی ہے، حسن حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، اسم اعظم الہی ہے ان میں سے ہر ایک کی ذات، اس کے نام کے توسل سے چاہیں خدا سے طلب کریں. اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آپ کے ساتھ میں امام کا لقب ہے باب الحوائج، باب المراد، حاجت ہو تو ان کے توسط سے طلب کریں. لقب ہے باب الحوائج، باب المراد، مرادی چاہیے تو ان سے طلب کریں. اس باب الحوائج کا تذکرہ کتنے ممبروں سے، کتنی انجمنوں نے اہتمام کیا؟ 12 امامی ہیں، حکم پرست بنی ہے نہ کہ رسم پرست، حکم پرست. بس گفتگو کو ختم کر دیا ہے. باب الحوائج یا تو ہمارے ساتویں امام کا نام ہے، اور یا پھر باب الحوائج حضرت ابو الحسن العباس کا لقب ہے، باب الحوائج اجركم على الله. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں نے صرف نام لے لیا اور آپ یہی نہ کریں. شعرا پر خطبا پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں. ہمیں غلو اور مبالغے کی کیا ضرورت ہے؟ نام حسین میں، ذکر کربلا میں، نام عباس میں، نام زینب میں محبت ہے. کہ اگر کوئی صاحب قلب صفا صافی ہے، کسی کا دل کوئی صاحب قلب سلیم ہے، یہ قدرت کی طرف سے سوزش ودیعت کی گئی ہے. ودیعت یہ دل ملا ہے تو سوزش غم حسین کے لیے، یہ آنکھیں ملی ہیں تو حسین پر رونے کے لیے. اس دل میں جو گرمی ہے، جو حرارت ہے، وہ سوزش صرف حسین کے لیے، صرف حسین کے لیے. حضرت کی حدیث ہے، ان دل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. حسین علیہ السلام کے لیے تو دلوں میں مومنین کی ایک حرارت رکھی گئی. لا یذکرہ مؤمن الا استعبر. کوئی ذکر نہیں کرے گا حسین کا مگر یہ کہ وہ گریا کرے. میرے پاس یہ علامتیں پیغمبر نے دی ہیں. نام علی سن کے کوئی مسکرا دے، سمجھ لو مومن ہے. نام حسین سن کے کسی کی آنکھیں لنگ ہو جائے، سمجھ لو مومن ہے. آج سفر کی آٹھ ہو گئی. کربلا کا لٹا ہوا قافلہ دمشق میں ہے. عباس جن بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے بیٹھے وہ ابھی تک پیاسے ہیں. یعنی انہیں پانی ملتا تو ہے مگر جی بھر کے پانی نہیں پینے کا موقع. ابھی وہ بچے تشنا لب ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ملتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے. ثبوت برابر میں یہ روایت پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ صحیح روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. زندان شام میں زین العابدین، سید الساجدین نماز شب پڑھتے پڑھتے ملتفت ہوتے ہیں، دیکھتے پوری بیٹھ کر نماز پڑھ لگ. سوال کرتے پوری اماں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ بیٹا کربلا سے آج تک اتنی کم مقدار میں غذا ملتی ہے، اتنی کم مقدار میں پانی ملتا ہے، ہمارے قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. اس لیے میں نے کہا جن بچوں سے عباس وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم پانی لا کر تمہاری پیاس بجھائیں گے، وہ بچے ابھی تک پیاسے. آج سفر ہو ابھی تک پیاسے. بس اجرکم علی اللہ. یہ ہمارے آنسو جاری رہیں گے، قیامت تک جاری رہیں گے، قیامت تک جاری رہیں گے. دوسری روایت بھی مقرر پڑھتا ہوں، مگر اس روایت کی تاثیر کبھی کم نہیں ہو سکتی، کبھی کم نہیں ہو سکتی. ہم سے دنیا کہتی ہے کب تک رو گے، کب تک کریا کرو گے، کب تک ماتم کرو گے. یہ جملہ ہم سے نہیں، ہمارے امام سے بھی کہا گیا تھا، سید سجاد سے کہا گیا، کب تک کریا کریں گے آقا، کب تک گریا کریں گے؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا یعقوب پیغمبر، بارہ بیٹے رکھتے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ بیٹا زندہ ہے، مگر اتنا گریا کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، میرے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے بھوکے اور پیاسے۔ کہنے والے نے کہا آقا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کے خاندان کی سنت و روایت ہے۔ کہاں تم نے سچ کہا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہمارے لیے عید ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا ہماری سیرت ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ودا، رسن بستہ تیار بتیار پھرایا جانا، یہ ہمارے خاندان کی سیرت و سنت نہیں؟ معبود ہمیں علوم قرآن پر باہر کہنے میں سے آشنا فرمانا، پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید فروزہ فرما، پروردگار ہماری ملت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، معبود جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار ہمارے منتشر معاشرے کو اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما، پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما، روئے زمین پر جہاں جہاں عزادار ہیں ان سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، شہداء عاشورہ کی روحوں کو آسودگی عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، معبود جو یتیم بچیاں ہیں شادی کے لائق ان شہداء کی، ان بچیوں کی جلد از جلد شادی کا اہتمام فرما، پروردگار جن شہداء جن جوان و نوجوان شہداء عاشوراء کراچی کی بہنیں ہیں ان کو جلد از جلد شادی کا رشتہ عطا فرما، پروردگار ان کے چھوٹے چھوٹے یتیموں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرما، پروردگار ہمارے معاشرے کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان میں یقین اور استحکام پیدا کر دے، ہمارے امام حاصل کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے سپاہیوں میں قرار دے، ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ان کے قدموں میں اپنی جانیں میں